رحمان الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 20ویں پارے سے ہوا. اللہ کی توحید کو دلائل کے ذریعے دلوں میں اتارا گیا. دیکھو زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا, آسمان سے بارش بھیج کر زمین کے اندر سبزہ کھیتیاں کس نے اگائی ہیں, زمین کو کس نے ٹھہرا دیا, اس میں زمان پہاڑوں کو کس نے گاڑا ہے, پھر کون ہے جو دوست کڑوے اور میٹھے دریاؤں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا, پھر خشکی اور تری کے اندر راستے کس نے بتائیں بنائے ہیں, پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والی ذات کون ہے, مجبور حال پریشان حال کی فریاد کون سنتا ہے, اکیلا اللہ ہی تو ہے, اکیلا اللہ ہی تو ہے. تو اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے. پھر مشرکین کے وہی گھسے پیٹے اعتراضات کے مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے, بوسیدہ ہو جائیں گے, خاک بن جائیں گے, زمین کا حصہ بن جائیں گے, اسی کا تذکرہ فرمایا. زمین پہ چل پھر کو دیکھو کیسے اللہ کا نظام ہے, نہ ماننے والوں کا عبرت کا نمونہ ہے. پھر جن لوگوں نے اپنی بینائی سے کام نہیں لیا, بینائی کے تقاضے پورا نہیں کیے, وہ اندھوں کی مانند ہیں, اور جنہوں نے سماعت اور بینائی سے کام نہیں لیا وہ مردوں کی مانند ہیں, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر قیامت کا تذکرہ ہے, جب آسمان پھٹ جائے گا اور یہ پہاڑ فضاؤں کے اندر بادلوں کی طرح تیرتی ہوئی نظر آئیں گے, اور نیکی کرنے والے امن کے ساتھ ہوں گے, محفوظ ہوں گے, اور جنہوں نے زندگی بدی پہ گزاری, گناہوں پہ گزاری, وہ جہنم میں جائیں گے. اللہ کے نبی سے کہا گیا, آپ قرآن کی تلاوت کر دیں اور انہیں اعلان کر دیں کہ جو ہدایت پہ آئے گا اپنا ہی بھلا کرے گا, اور جو گمراہ ہوا اپنا ہی نقصان کرے گا. پھر اس کے بعد سورہ قصص ہے, نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون, جس کے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور فرعون کی سرکشی کا ذکر ہے کہ وہ کس طریقے سے بچوں کو قتل کیا کرتا تھا, بری اسرائیل کی عورتوں کو چھوڑ کر ان کو اپنی خادمہ بنایا کرتا تھا. ہمیشہ اہل باطل کا ایک طریقہ واردات رہی ہے, ہمیشہ اہل باطل کی ایک طریقہ واردات رہی ہے کہ جو بھی اس کے سامنے حق کھڑا ہونے لگتا ہے تو وہ اسے فرقوں میں, گروہوں میں تقسیم کر کے, ان کی طاقت تقسیم کر کے, پھر ہر ایک کو الگ الگ تختہ مشق بناتا ہے اپنے ظلم کا. ہمیشہ اہل باطل کا ایک طریقہ واردات رہی ہے, جو بھی حق اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ اس حق کو ٹکڑوں میں پہلے تقسیم کرتا ہے, پہلے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے, اس کی طاقت قوت کمزور کرتا ہے, پھر انہیں اپنے ظلم کا تختہ مشق بناتا ہے. اور آج بھی دنیا کفر کو یہی نظام دنیا میں چلا رہی ہے, پہلے مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا, قومیت کے نام پر, وطنیت کے نام پر, علاقیت کی بنیاد پر, اور پھر آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور ستم کا کیا راج ہے اس وقت دنیا کے اندر. تو اس زمانے کا فرعون بھی یہی کچھ کر رہا تھا, اس نے اپنی رایہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور بنی اسرائیل پر خاص ظلم ڈھا رہا تھا, اور اس کے بچوں کو ذبح کر دیتا, قتل کر دیتا, اور ان کی عورتوں کو چھوڑ کر اپنی خادمات اور اپنی خدمت پہ انہیں رکھ لیا کرتا تھا. اللہ ہے اللہ, اللہ بڑی شان اور قدرت والا ہے, بچانا چاہے تو کون بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا, زندگی دینا چاہے تو کون زندگی کو ختم کر سکتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پروان چڑھانا تھا, ہر حق کا علم مردار بنانا تھا, مظلوم قوم کی نجات دہندہ بنانا تھا, اپنی توحید کا ڈنکا اس حضرت موسیٰ کے ذریعے دنیا کے اندر بجانا تھا. علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, پرورش بھی کی تو دشمن کے گھر پہ ہوئی, اور سرکاری خرچے پہ آپ کی ساری پرورش کا انتظام ہوا. ام موسیٰ بچہ دیکھتی ہیں اور فرعون کا ظلم کا تصور کرتی ہیں تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. ام موسیٰ بچے کو چہرہ دیکھتی ہیں اور فرعون کا ظلم سوچتی ہیں تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے, کوئی درندے آئیں گے اور میری چھاتی سے لگا یہ بچہ چھین کر میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیں گے. راتوں کی نیندیں اڑ گئی اور سکون ختم ہوا, کب ظالم کس وقت دروازہ کھٹکھٹائیں. اللہ رب العزت نے ام موسیٰ کی طرف حکم بھیجا, نہ گھبرائے, آپ اس بچے کو لیں, صندوق میں ڈالیں اور دریا کے نہروں کے حوالے کر دیں. دریا کے لہروں کے حوالے کر دیں. قرآن میں اس کا تفصیل سے یہ ذکر ہے. اللہ کی شان ہے نا, اللہ ام موسیٰ سے یہ بھی کہہ سکتا تھا کسی دور جگہ چلی جا, اس بچے کو لے کے یہاں سے نکل جا. نہ نہ, موت کا سامان ہے صندوق. ہوا کہاں سے آتی ہے, ہوا کہاں سے آتی, وہ بھی موت کا سامان. اور پھر یہ بھی نہیں اسے گھر میں چھپا کے رکھ دے, سمندر کے لہروں کے حوالے کر دے, لہریں خود ایک موت کا سامان ہے. اور پھر تیسرا کہ اللہ ان لہروں کو حکم دیتا, کسی نیک صالح آدمی کے ہاتھ میں یہ صندوق لگتا, لیکن ہاتھ لگا تو وہ بھی فرعون کے ہاتھ میں, وہ بھی ایک موت کا سامان. اللہ بتانا چاہتا ہے جو رب بچانے پہ آ جائے موت کی شکل ساری شکلوں کے اندر زندگی دے سکتا ہے. رب بچانا چاہے تو موت کی ساری شکلوں سے زندگی دے سکتا ہے. صندوق میں ڈالا, لہروں کے حوالے کر دیا, اور فرعون کے محل کے سامنے دریائے نیل میں صندوق جا رہا, اہل محل نے اسے پکڑا, اور اور فرعون کی بیوی نے جب دیکھا بچہ ہے, ان کی اولاد کوئی نہیں تھی, اس نے اللہ نے ان کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی, اور اس نے اب شوہر سے کہہ دیا اسے کچھ نہ کہو, ہو سکتا ہے ہمارے کام آئے, لیکن اللہ حفاظت کی شکلیں بنا رہا ہے اور ان کے دلوں کے اندر حفاظت کی ساری شکلیں پیدا کر رہا ہے. دودھ کون پلائے, حضرت موسیٰ کسی کی چھاتی سے منہ ہی نہیں لگاتے, کسی کی چھاتی سے منہ ہی نہیں لگاتے. بہن چپکے چپکاتے پہنچی ہے اور بتاتی ہے ایک عورت ہے, بڑی نیک پارساں نیک خاتون ہے, اگر تم مجھے کہو تو اس کو بلاتے ہیں, یہ شاید بچہ اس کا دودھ پی لے. جیسے ام موسیٰ آئی, بچہ فوراً سینے سے چمٹ گیا اور دودھ پینے لگ گیا. تو معاوضہ طے ہو گیا, اس بچے کو دودھ پلانے کا آپ کو اتنا معاوضہ ملے گا, اور اس بچے کو آپ اپنے گھر بھی لے کے جا سکتی ہیں. اللہ نے بتایا ہم بچانے والے ہیں, ہم نے ام موسیٰ کو تسلی دی تھی آپ نہ پریشان ہو, ہم آپ کی آنکھیں ضرور موسیٰ کے ذریعے ٹھنڈی کریں گے, ہم آپ کی آنکھیں ضرور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ٹھنڈی کریں گے. میرے عزیزو, اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ ہے, اللہ آج بھی اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہے. اللہ کرے مسلمان اپنی اللہ کی طاقت کو سمجھے اور اپنے اللہ کی طاقت کو پہچانے. مجار مسلمان بھی کسی کافر سے ڈرے اور دنیا کفر سے گھبرائے اور اس کے اندر بزدلی آئے اور کافروں کی غلامیت اختیار کرے اور دنیا کفر کے سامنے بیکاری بنے, کبھی نہیں ہو سکتا اگر اسے اللہ کی ذات پہ صحیح ایمان اور یقین نصیب ہو جائے. اللہ اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ آج بھی موجود, اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ آج بھی موجود ہے. وہ موتوں کی شکلوں سے زندگی دینے والی ذات ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پروان چڑھتی ہے, جوان ہوتے ہیں. اللہ کی شان, ایک فرعونی فوج کا شخص پر آپ کا حملہ ہوتا ہے, وہ آپ کے ہاتھ سے قتل ہوتا ہے, اور پھر فرعون کے دربار اور پارلیمنٹ میں آپ کے قتل کے مشورے ہوتے ہیں. اللہ پھر زندگی بچانا چاہتا ہے, فرعونیوں میں سے ایک شخص صاحب ایمان بنتا ہے, اور جب وہ قتل کے مشورے سن لیتا ہے تو وہ چپکے چپکے مختصر راستے سے پہنچ کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دیتا ہے تیرے قتل کے وارنٹ ہو چکے ہیں, تیرے گرفتاری کے وارنٹ آ چکے ہیں, اس لیے جلدی یہاں سے نکل جا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین کے رخ کرتے ہیں, اور جیسی مت اللہ سے اس فریاد بھی کرتے ہیں اے اللہ تو میری مدد اور نصرت فرما. جیسے مدین میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے چرواہے اپنی بکریوں کو اور اپنے جانوروں کو کنوؤں پہ پانی پلا رہے ہیں, اور کچھ دو بچیاں ایک طرف کھڑی ہیں انتظار میں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نظریں جھکا کر ان بچیوں سے پوچھتے ہیں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا ہمارے ابا بوڑھے ہیں, ہمارے ابا بوڑھے ہیں, مرد پانی پلا رہے ہیں, ہمارے پاس بھی بکریاں ہیں, مرد فارغ ہو جائیں, ہم مردوں کے درمیان نہیں جا سکتی, جب یہاں سے چلے جائیں گے ہم اپنی بکریوں کو پانی پلا دیں گے. قریب میں ایک اور کنواں بھی موجود تھا اور اس کی چٹان بہت بھاری تھی, کسی کے بس میں نہیں تھی اس کے اٹھانے میں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا نبی, نبوت کی طاقت, اس چٹان کو ہٹایا اور ان بکریوں کو پانی پلایا. بچیاں آج جلدی جلدی گھر پہنچی. ابا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بچیوں سے پوچھا آج جلدی آ گئی؟ تو کہنے لگے ابا ایک بڑا عجیب شریف آدمی تھا, بڑا شریف آدمی تھا, اس کی نگاہیں نہیں اٹھی اور بڑا ہی نیک سیرت لگ رہا تھا. اگر آپ کسی کو ملازم رکھنا چاہتے ہیں نا اسے رکھ لیں. انہ لقوی امین, اس میں صلاحیت بھی ہے کام کی اور اس کے اندر دیانت اور امانت بھی ہے, امانت اور دیانت بھی ہے. میرے عزیزو, اچھے ملازم کی اور اچھے ماتحت کی بلکہ اچھی تاجر کی بھی یہ نشانیاں ہیں کہ اس کے اندر دو خوبیاں ہونی چاہیے, ایک تو اس کے اندر اپنے کام کی صلاحیت ہو اور دوسرا اس کے اندر دیانت ہو, دوسرا اس کے اندر دیانت ہو. جس کی آنکھوں میں دیانت ہی نہ ہو, کیا وہ گھر کی چوکیداری کرے گا, اور کیا وہ گھر کا ڈویور بنے گا, اور کیا وہ ماتحتوں کے اندر انصاف کرے گا. انہ لقوی امین, ایک تو اس کے اندر صلاحیت ہو اس کام کی اور دوسرا اس کے اندر دیانت ہو, نہ مخلوق کے حق میں خیانت کرے نہ خالق کے حق میں خیانت کرے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا, بیٹی سے کہا جاؤ لے کے آؤ, ان کو بلا کے لاؤ. بیٹیاں گئیں تو قرآن نے ان بیٹیوں کا آنے کا ذکر بھی فرمایا, فرمایا الاستحیاء, الاستحیاء یہ ایسی آئی حیا کی سواری پہ سوار ہو کر, قرآن کے الفاظ ہیں, حیا کی سواری پہ سوار ہو کر آئیں. سراپا ہے حیا, سراپا ہے حرا, یہ بچیاں اس انداز میں آئیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ چل پڑے اور بچیاں پیچھے پیچھے چل پڑی. اور اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تم اجرت پہ رکھتے ہیں تمہیں مزدوری ملے گی, اتنے سال تم نے بکریاں چلانی ہیں. یہ ایک نبی کی, ایک نبی کے زیر سایہ تربیت ہو رہی ہے, آنے بننے والے نبی کی ایک نبی کے زیر سایہ تربیت ہو رہی ہے, بکریاں چروائی جا رہی ہیں. حقیقت میں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت میں اور زیر سایہ زندگی کے دن گزارے جا رہے ہیں. اور پھر اللہ کی شان وہ مدت پوری ہوئی, حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے نکاح بھی کرا دیا. پھر آپ مصر کی طرف واپس چلے اور جب مصر کی طرف واپس جانے لگے تو راستے میں پھر آپ کو نبوت ملی اور معجزے ملے. اللہ نے آپ فرمایا جاؤ فرعون کو توحید کا پیغام سناؤ, اللہ کی بات بتاؤ انہیں, اسی کا تذکرہ. فرعون بڑا سرکش تھا, اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کرنے شروع کر دی. کہنے لگا ایک بہت بلند و بالا عمارت بناؤ اور ذرا میں اس پر کھڑا ہو کر موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں کہاں بیٹھا ہے وہ, کہاں بیٹھا. ایسا گستاخ تھا. پھر اللہ رب العزت نے اس کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا اور کس طریقے سے مظلوم قوم بنی اسرائیل کو نجات دی اور اس ظالم کو اللہ رب العزت نے نیست و نابود کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے ایک سرمایہ دارانہ نظام کا ایک سب سے بڑا نمائندہ, قارون کا تذکرہ فرمایا, جس کے پاس اتنی دولت تھی, جس نے اپنی دولت کے صندوقوں کی چابیوں کے لیے ایک بڑی جماعت رکھی ہوئی تھی جو صرف اس کی چوبیاں اپنے پاس رکھتی تھی, اس کا قرآن نے تذکرہ فرمایا ہے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے تو اس مال کے ذریعے اللہ کے بندوں پہ احسان کر, اس سے اپنی آخرت سنوار, تو وہ کہنے لگا یہ ساری میری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے کمائی ہوئی دولت ہے, میرا کاروباری سمجھ بوجھ ہے کہ یہ سارا مال میں نے اکٹھا کیا ہے, پھر اسی کا تذکرہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس کا ایک منظر ذکر فرمایا کہ جب وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اور دولت کی چمک دمک کے ساتھ باہر نکلتا ہے, شہانہ انداز ہے اور آگے پیچھے نوکر چاکر ہیں اور سر پہ سونے کا تاج ہے اور شاندار سواری ہے, جب باہر نکلتا ہے تو کچھ دنیا پرست اسے دیکھ کر للچائی نظروں سے کہتے ہیں واہ واہ کیا خوش نصیب ہے قارون, واہ واہ کیا خوش نصیب ہے قارون, انہ لذو حظ عظیم, اس کے تو بڑے ہی نصیب جاگ گئے, ہاں اس کے تو بڑے ہی نصیب جاگ گئے. ارے میرے عزیزو, کسی اللہ کی نافرمان کے پاس دولت مال دنیا کی عیش و عشرت دیکھ کر کبھی اس پر حسرت کی نگاہیں نہ ڈالو. ہاں اگر تمنا کرتے ہو اور رش کرتے ہو اور اس جیسا بننا چاہتے ہو تو کسی اللہ کے نیک بندے کو دیکھ کر کیا کرو, کسی اللہ کے نیک اور متقی بندے کو دیکھ کر کیا کرو. جیسے انہوں نے یہ رش کیا اور حسرت بھری آہیں بھری اور کہنے لگے بڑا ہی نصیب والا ہے. وقال الذین اوتوا العلم, جنہیں اللہ رب العزت نے علم کی روشنی دی, انہوں نے کہا ویلکم, تف ہے تم پہ, لطف ہے تم پہ، تم کس اللہ کے باغی اور نافرمان پر ہنس اور رش کر رہے ہو؟ لطف ہے تم پر، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جیسے اللہ نے ایمانی زندگی نصیب فرمائی ہے اور ایمان کے تقاضوں پہ پورا زندگی گزار رہا ہے وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ پھر اللہ نے اس قارون کو عبرت کا نمونہ بنایا، اپنے اس شاندار محل میں اور اپنی دولت کی ساری تجوریوں کے ساتھ اور اپنے سارے سرمایہ کے ساتھ اسے زمین پر دھنسانا شروع کر دیا۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه، اللہ نے فرمایا پھر اس کی اکثریت کہاں گئی، پھر اس کے یار اور دوستیاں کہاں گئیں؟ جب تک پیسہ ہوتا ہے یار بھی بڑے ہوتے ہیں اور دوستیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، سلام بھی بڑا ملتا ہے، دعوت کے پیغام بھی بہت ملتے ہیں۔ فما کان لہم من فیت ینصرونہ من دون، کہاں ہے اس کا گرو اور اس کی اکثریت اور اس کی حمایتی کہ اس کی مدد کریں۔ اور پھر جنہوں نے وہ حسرت کی تھی جب انہوں نے یہ قارون کا منظر دیکھا تو کہنے لگا ہے اللہ تیرا کرم ہے، اگر ہمارے ہم بھی اس جیسے ہوتے تو یہ تباہی ہمارے پر بھی ہوتی۔ باقی روزی کا معاملہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو تھوڑا دے کسی کو زیادہ دے، اسی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر سورہ عنکبوت کا تذکرہ ہے، اہل ایمان کو تسلی دی کہ ایمان والوں پر تو آزمائشیں آ ہی کرتی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے صرف آمنا کہہ کر بس چھوٹ جاؤ گے؟ نبیوں پر کیسے آزمائشیں آئیں، اللہ کے ولیوں پر کیسے آزمائشیں آئیں، حضرات صحابہ آزمائش کے بھٹیوں سے کیسے گزر کے گئے؟ فرمایا اللہ کے نیک بندوں پر آزمائشیں آیا کرتی ہیں، اپنوں اور بیگانوں کی سازشوں کا وہ شکار انہیں ہونا پڑتا ہے۔ کیسے نا، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، نبیوں پر آزمائش جو آتی ہے وہ درجات کی بلندی کے لیے ہے، اللہ کے مقبول بندوں پر جو آزمائشی آتی ہے وہ ان کے اندر اور زیادہ نکھار پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر اور زیادہ قبولیت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں پر یہ آزمائشیں آیا کرتی ہیں۔ اور پھر ساتھ اللہ فرما رہے کہ انہیں آزمائشوں کے ذریعے ہم کھرے کھوٹے کا فرق بھی کرتے ہیں، دنیا کو پتہ چل جائے کہ آزمائشوں کے گھڑیوں کے اندر بھی اس نے ہمارا در نہیں چھوڑا، آزمائشوں اور تکلیفوں کے اندر بھی اس نے اپنا صحیح نظریہ نہیں چھوڑا، اس نے اسلامی قدریں دینی قدریں نہیں خیر باد کی، یہ ہر حال میں ہمارا رہا، اس سے ہم منافق اور مخلص کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر والدین کے حسن سلوک کا تذکرہ ہے اور اس کی حدود بدائی، کہاں تک ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، جہاں وہ شرک اور گناہوں کی بات کریں وہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں، باقی تمام چیزوں کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے آزمائشوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس سے اللہ کے نبی کی امت کو تسلی بھی، خود اللہ کے نبی کے لیے بھی تقویت کا باعث بھی، کہ کس طریقے سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک، 9 صدیاں اور 50 سال تک اللہ کے توحید کا اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے، لیکن چند گنتی کے لوگ ایمان لے کے آئے اور لوگوں نے آپ پر پتھروں کی بارش بار بار کی، لیکن حضرت نوح ہیں اپنے پیغام اور دعوت میں لگے رہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اس قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، پھر حضرت اسحاق کا تذکرہ، قوم لوط کا تذکرہ ہے اور قوم لوط کے پھر تباہی اور بربادی کا تذکرہ، پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آنے والے فرشتے اور بیٹی کی خوشخبری، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو اولاد دی، اس کا تذکرہ۔ پھر قوم مدین کا تذکرہ ہے کہ حضرت مد کو شعیب کس طریقے سے قوم کو اللہ کے توحید کی دعوت دیتے ہیں، قوم تکذیب اور انکار کرتی ہے، عاد اور ثمود نے بھی اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ رہی۔ پھر قاہ حامان اور فرعون اور قارون، اس کا تذکرہ ہے، انہوں نے بھی زمین پر تکبر کیا رکھا اور زمین پر فساد مچا رکھا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِ، پھر ہم نے انہیں پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ میرے عزیزو، گناہوں کی یہ تاثیر ہے، اس سے اللہ کی لعنت اور اللہ کا غصہ بڑھتا ہے، نیکی کی یہ تاثیر ہے، اس سے اللہ کی رحمت کھینچتی ہے، اللہ کی برکتیں اور نصرتیں آیا کرتی ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِ، فرمایا پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا، وہ بعضوں کو ہم نے کیسے عزا کیا, زمین پہ دھنسا دیا, بعضوں پر چیخ آئی, کلیجے پھٹ گئے, بعضوں پر پتھر کی بارش ہوئی اور بعضوں کو سمندر اور دریا میں غرق کیا. اسی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا, فرمایا پھر یہ اہل باطل اس کی جتنی قوت اور طاقت ہے ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے, دنیا کفر کے پاس اور غیر اللہ کی جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں ان کی ساری قوت اور طاقت کمثل العنکبوت مکڑی کے جالے کی طرح, مکڑی کے جالے کی طرح اس دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کے جالے کا ہے, مکڑی کے جالے کا ہے. فرمایا سارے باطل کی قوت اور طاقت اللہ کے مقابلے میں مکڑی کے جالے سے زیادہ طاقتور نہیں. اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے کہ سپر طاقت کون ہے, اکیلا اللہ ہے, اکیلا اللہ ہے. ہاں ایک لاٹھی اور ایک جسے کہیں کہ اللہ کی طرف سے فیصلے کے دیر ہے, اوپر کا نظام نیچے ہو جائے گا اور نیچے کا نظام اوپر ہو جائے گا, کوئی اس کو لاؤ لشکر لانے کی ضرورت نہیں, اس اللہ کو منٹوں سکنٹوں میں دنیا کے نقشے بدل جایا کرتے ہیں. فما کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی بڑائی ہے, پھر فرمایا زمین و آسمان پر اللہ کی قدرت کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں, اور یہ ساری عبرت کی چیزیں ہیں اہل ایمان کے لیے. اللہ عمل کے توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک.